اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، ہمارے پہلے پروگرام امت کی کشتی اور ستارے میں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم و شان سیرت کے بارے میں کچھ مدری پھول سنے، اور آج جس ہستی کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، یقین کریں جب ان کی بات کریں تو الفاظ تھوڑے پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان کا ذکر کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ عظیم ہستی ہیں جو فنا فر رسول کے مرتبے پر فائز ہیں، جن سے بہت زیادہ قلبی اٹیچمنٹ بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ، ان کا جو سمجھے کہ سیرت ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر اٹیچ نظر آتی ہے، اتنی محبت رسول ان کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے، اور کیوں نہ ملے، کیونکہ وہ عاشق اکبر ہیں۔ جی ہاں، آج اس ہستی کی بات ہوگی جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک کے اس کائنات پہ کہا جائے کہ سب سے بڑے عاشق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلوزلی فرینڈ تھے، نبی پاک کے سب سے پیارے دوست سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر خیر کریں گے، اور یقین کریں کیا کمال کی ہستی ہے۔ نہ جانے کتنی بار ان کے بارے میں پڑھا، نہ جانے کتنی بار ان کے بارے میں سنا، مگر جب سنے، آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی ایمانی تازہ ہوتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے، اور سبحان اللہ کون سا آپ کی سیرت کا پہلو ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے سبق نہیں ہے۔ کاش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہم یہ سیکھیں کہ اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے دینی ہے، سخاوت کیسے کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار کیسے کرنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کیسے ہونا ہے۔ امت کے لیے ایک ایسی رہنما شخصیت ہیں کہ سبحان اللہ ان کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہوگا۔ حضرت بھائی کیا کہیں گے، آپ نے بھی کئی بیانات کیے ہوں گے، ان کے بارے میں جب بیان کرنے کی باری آتی ہے تو بندہ پزلڈ ہو جاتا ہے۔
جی بالکل، آپ نے بجا کہا کہ پرسنالٹی ایسی ہیں، سیرت ایسی ہے کہ بعض اوقات تو کسی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار اور کہاں ملے گا
جی۔
ان کا واقعی ایسا ہے کہ اتنا کچھ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی کہ یہ ایک بات
ہے
ان کی پرسنالٹی کے لیے۔ اچھا، خالی اس امت میں افضل نہیں ہے،
ہاں،
بلکہ انبیاء کے بعد یہ امت ہو یا اس سے پہلی امتیں، تمام امتوں میں جتنے بھی انبیاء کے اس زمانے کے صحابہ ان کے ساتھی ہوئے، ان سب میں سب سے بڑھ کر جو فضیلت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پھر ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی اس کی ایک انسپریشن یہ بھی ہے، دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، آپ نے اپنی زندگی گزاری اللہ پاک کی اطاعت کی، اللہ پاک کی عبادت فرمائی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، یعنی وہ آپ کے ذات کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے بیسٹ ایگزامپل فالو کرنے کے حوالے سے وہ ہمارے صحابہ کرام علی رضوان ہیں، اور ان میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اچھا، ہمہ گیریت ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کسی میں کچھ چیزیں بہت زیادہ غالب ہوتی ہیں، کسی میں کچھ چیزیں بہت زیادہ غالب ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر عبادت ہو، اطاعت ہو، عاجزی ہو، یعنی کہ جو پرسنل عبادات کے معاملات ہیں وہ بھی ہیں، پھر خلافت کے معاملات، پھر امارت کے معاملات، پھر صحابہ کرام علی رضوان کے ساتھ انٹریکشن کے معاملات، بلکہ جب ان صحابہ کرام کا ہم ذکر پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں تو ایک اور بڑا پیارا پہلو ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے اسلام نازل ہوا، یعنی احکامات اسلام، احکامات شریعت، فرسٹ جو مخاطبین تھے قرآن کے بھی اور احادیث کے بھی، اور یہ صحابہ کرام علی رضوان تھے۔ آپ اور میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب کسی اور کا ریفرنس لیں گے۔ یہ وہ ہیں کہ اگر ان کو کوئی اشکال ہوتا یا کوئی سوال کرنا ہوتا تو ڈائریکٹ نبی کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اور ان سے جا کر یہ پوچھ رہے ہیں، تو ان کی جو ایک سینس ہے، ان کا جو ذہن ہے، ان کی جو وسعت ہے، وہ کتنی زبردست ہوگی۔
ٹریننگ کہاں سے ہوئی؟
ہاں جی، اور ہم واقعات اگر دیکھتے ہیں تو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ حکم ارشاد فرمایا، اچھا اس کے اندر سمجھنے کے اعتبار سے کوئی ایسی بات تھی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں وضاحت ارشاد فرما دیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ وضاحت ارشاد فرمائی. تو صحابہ کرام علی مردوان کا جو ایک پرسنالٹی ہے اور ان کا جو امت پر ایک احسان ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرسٹ ہینڈ مخاطبین تھے اور اسلام پر سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے اور ہم تک یہ سب کچھ پہنچانے والے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان صحابہ میں سب سے افضل ہوئے تو پھر ان تمام خصوصیات کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ شان بہت ہی نمایاں ہو جاتی ہے.
بہت خوبصورت آپ نے ابتدا کی کہ افضل البشر بعد الانبیاء, کہتے ہیں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی, اس کے بعد اور کیا کہے بندہ کہ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل. اور یہ جو ہما جہت اور ایسی کمال کی پرسنالٹی کی جو بات ہو رہی ہے, یہ حدیث سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھی عادتیں 360 ہیں,
سبحان,
اور اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے. آؤٹ آف دوز 360 کوئی ایک عادت اس کی طبیعت میں, اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے, اور فرمایا اس کے سبب اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ.
اچھا, اب یہ بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کی جماعت میں, سبحان اللہ, وہی والی آپ والی بات, سوال کیسا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا میرے اندر بھی ایسی کوئی عادت ہے؟
اللہ,
ان 360 میں سے کوئی عادت میرے اندر ہے؟ حالانکہ یہ سوال بڑا, جس کو یوں کہنا کہ بڑا
ہمت والا
ہے کہ اگر جواب کیا آتا ہے, سبحان اللہ, مگر وہ محبوب و محب کی بات ہے. اللہ اکبر, نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, اے ابو بکر تمہارے اندر تو ساری عادت.
اللہ اللہ, کیا بات ہے,
اب آپ بتائیں نا, اور کیا بات کریں,
ایک بات سے بندہ جنتی ہو جس کے اندر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں.
360 عادتیں ہیں, اور واقعی آپ کی سیرت کو پڑھیں کہ بھئی کس کس چیز میں آپ کمال درجے پر ہیں. جی, اور وہی والی بات ہے کہ خاص قرب ملا, قرب مصطفیٰ ملا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نبی پاک کی گویا ٹریننگ مل رہی ہے. میں ایک چھوٹا سا تعارف ناظرین آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, کیونکہ بچے بھی ینگسٹر بھی ہمیں سنتے ہیں, تاکہ ایک پراپر ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کی سیرت کا اور آپ کی خاندان کا اور آپ کی فیملی کا معاملہ کیا تھا. کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام, جی ہاں, ابو بکر صدیق تو ہم سب جانتے ہیں, مگر آپ کا نام عبداللہ تھا, کنیت ابو بکر, اور القابات میں صدیق اور عتیق ہیں. صدیق کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہلیت سے ہی اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے. عتیق کا معنی آزاد ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا, انت عتیق من النار, یعنی تو دوزخ سے آزاد ہے, اس لیے آپ کا یہ لقب ہو گیا. آپ قریشی ہیں, اور ساتویں پشت میں آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عام الفیل, یہ جو اصحاب فیل والا واقعہ تھا, ہاتھیوں والا واقعہ تھا, اس کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی عمر مبارک میں آلموسٹ 2.5-3 سال کا فرق ہے, یعنی آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تقریباً 2.5 سال بعد پیدا ہوئے, کیونکہ نبی پاک عام الفیل یعنی فیل والے واقعے سے 55-60 دن پہلے نبی پاک پیدا ہوئے. جی, امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے. آپ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسل اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اسلام کی خاطر لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے, صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وزیر و مشیر رہے, زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا. 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاولی 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پہلو میں دفن کیے گئے.
ماشاءاللہ,
اب کیا آپ خوبصورت شعر امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا, جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں, جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں, وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں.
سبحان اللہ, دیکھیے خصوصیات کی اور یہ جو آپ نے پیرا
جی
بیان کیا ہے تو اس کے اندر بڑی خوبصورت انداز پر آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے. عبدالحبی بھی ایک اور ان کی پریفرنس کی بات ہے, اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں, صحابہ ایمان لاتے تھے، پھر ان کی ماشاءاللہ ہر ایک کی اپنی شان ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے سب سے پہلے کرنا۔ تو جو سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے کرنا ہی ایک فضیلت کی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ بقیہ تو پھر اس کو دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات بھی سیرت نگاروں نے بیان فرمائے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، بقیہ صحابہ کرام نے آپ کے بعد کیے۔ تو ان میں سے چند کا جو ہے وہ ہم ذکر سنتے ہیں، تو ہمیں ان کی پرسنالٹی کی یہ ڈائمینشن بھی واضح ہوگی کہ آپ کتنے زبردست جو ہے وہ سب سے پہلے نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست، یعنی کہ اظہار نبوت سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا سب سے زیادہ قرب تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال ہے اور ان کی 18 سال کے قریب ہے، اور اس وقت سے دوستی ہو گئی۔
اس وقت سے
نبی پاک نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں کیا، تو آلموسٹ 20 ایئرز سے پہلے دوستی ہو گئی،
پہلے سے دوستی تھی۔
سبحان اللہ۔
اچھا، عتیق کا آپ نے لقب ان کا بیان فرمایا، تو سب سے پہلے عتیق کا لقب پانے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے قرآن مجید کو مصحف کا لفظ دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد سب سے پہلے نائب اور خلیفہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے پہلے اس امت کے خطیب بھی ہیں، یعنی کہ باقاعدہ جس کو خطبہ کہتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے، جیسے ہم بیان کہتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بہت مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرماتے اور خطاب ارشاد فرماتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو آپ کے بعد اسلام میں سب سے پہلے جو خطیب ہوئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور بعد میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی امامت فرمانے والے ہوئے، اس اعتبار سے بھی آپ سب سے پہلے ہیں۔ آپ وہ سب سے پہلے ہیں کہ رعایا نے جن کے لیے خدمت کے طور پر جو ہے وہ وظیفے کو مقرر کیا آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، تو یہ بھی جو نظام ہوا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات، آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسجدیں بنتی جائیں گی قیامت تک کے لیے، لیکن سب سے پہلے مسجد قائم کرنے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے پہلے اپنے گھر میں نماز پڑھنا کی، ابتدا اسلام کا زمانہ تھا، کھل کے یوں نہیں ہوتا تھا، تو آپ ہجرت کرنا چاہتے تھے تو کسی کے کہنے پر آپ نے ہجرت کی، ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے، موقوف کر کے تو اپنے گھر کے صحن میں ہی ایک جگہ کو مقرر فرمایا اور پھر اس کو آگے چل کے مسجد قرار دیا۔ تو سب سے پہلے مسجد قائم کرنے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اسی طرح سے سب سے پہلے اظہار اسلام کرنے والے بھی آپ ہیں، کیونکہ چھپ چھپ کر تو ابتدائی اسلام میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اسلام قبول کرتے تھے، لیکن پیارے آقا کی بارگاہ میں چھپ کر حاضری ہوتی تھی، شریعت کے اصول سیکھتے تھے، لیکن اظہار اسلام کرنے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہوئے۔ تو اور بھی کئی چیزیں بیان کی گئیں، تو ان جب سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی کی ایک اور ڈائمینشن سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو اولیت آپ کی ہے وہ نمایاں ہے، اور اس لیے بھی امت پر ان کے بہت سارے احسانات ہیں۔ آپ نے احسان کی بات کی، اس میں وہ روایت سن کے تو صدیق اکبر کے قدموں پہ مزید قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ آپ نے خرچ کی بات کی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت کا مفہوم ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ خیر خواہی کی اور احسان کیا، بھلائی کی، میں نے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات، ان کی بھلائیاں میرے ساتھ اتنی ہیں اور ایسی ہیں کہ ان کا بدلہ تو ان کا رب قیامت کے روز ہی عطا فرمائے گا۔ تو
یعنی یہاں نبی پاک کی ان سے محبت بھی چھلکتی ہے، اور یہ آقا کی غلام پر مہربانی والی بات ہے۔
بالکل،
احسان کون کسی نبی پاک پر کر سکتا ہے،
ایکنالج کرنے والی بات
ہے۔ یہ دونوں طرف تربیت ہے ہماری کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح قربانیاں دی، کیسی جگہ بنائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کونین کے والی ہیں وہ کس طرح انکریج کرتے اور غلاموں کو اس طرح جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرماتے۔ یہاں ہمیں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو مل رہی ہے نا اسد بھائی، کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے
اور
اکنالج کرنا چاہیے تاکہ اس کی دل جوئی ہو. اور یہ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ, اچھا اس میں ایک تھوڑا سا اگر اور ایڈ آن کر لینا, کہ مثال کے طور پہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی اور میں نے آپ کا شکریہ اکیلے میں ادا کر دیا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر کہیں دوستوں میں بیٹھے ہیں اور وہاں اگر میں سب کو بتاؤں کہ یار اسد بھائی نے اس وقت جو میرے ساتھ بھلائی کی نا, مجھے آج بھی یاد ہے, وہ جو آپ کے دل میں خوشی داخل کرے گی نا, اس کی بات ہی اور ہوگی. اچھا پھر خاص طور پہ, خیر آپ عالم دین ہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہے اور وہ اپنے ماتحت کی اس طرح کی کوئی خوبی باقی لوگوں کے سامنے بیان کرے تو پھر اس کا مزہ اور ہوتا ہے, اس کی لذت اور ہوتی ہے. اب ہم نے امیر علیہ سنت کو دیکھا کہ وہ بعض اوقات ایسی حوصلہ افزائی سب کے سامنے کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ان کو میری خامیاں بھی تو پتا ہیں, ان کو میرے قصور بھی تو پتا ہیں, یہ وہ نہیں بتا رہے, اور میری جو خوبی اگر کوئی ان کی برکت سے ہی ہو گئی ہے تو وہ سب کو بتا رہے ہیں. یہ وہ بڑوں کا انداز ہے جو کاش ہم اپنانے والے بن جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے اگر والدین اس کو لے لیں, اساتذہ اس کو لے لیں, نگران اس کو لے لیں, تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو جائے.
معاشرے میں اس کی کمی عبدالحبی, ہم کرتے کیا ہے کہ پہلے تو حوصلہ افزائی کم کرتے ہیں, اچھا کھچائی زیادہ کرتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتے ہیں, اچھا پھر کرتے ہیں تو اس میں کنجوسی سے وہ کام لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جائز جس کی تعریف ہے اس میں بھی جھوٹا مبالغہ نہ ہو, وہ کرنے کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پازیٹیوز جو ہے. اچھا پھر یہ بھی ایک انسانی نیچر ہے کہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس چیز میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جب حوصلہ افزائی کا ایک ماحول ہوتا ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں. امیر سنت کی آپ نے بات کی تو آپ نے کئی مرتبہ اس طرح کے جوابات ارشاد فرمائے. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اور اتنا بڑا کام, فرماتے ہیں بھائی میں جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھپکتا رہتا ہوں
باقی کام,
تو یہ ماشاءاللہ بڑھتا رہتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سپیس بھی دیا تھا.
اچھا یہ دیکھیں, ایک تو سپیس والی آپ نے بات بڑی اچھی کی, دوسرا نبی پاک نے سب کے لیے الگ ایک طرح سے دلجوئی کا انداز, کسی کو امین الامت کا لقب دیا, کسی کو جناب اللہ کی تلوار, تو یہ بھی ایک انداز تھا کہ صحابہ کرام کی جو خصوصیات تھی اس میں انہیں کوئی ٹائٹل دے دینا, ان کو نام دے دینا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا. اب یہ کیسی حدیث ہے, جیسے آپ نے حدیث پاک کی تو مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی کہ سارے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کرتے, گفتگو کرتے, تو ان کا ایک بڑا پیارا انداز ہوتا, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کا, اپنی گفتگو کا آغاز ہی اس سے کرتے. لیکن مجھے وہ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت پر ہماری جانیں قربان, کہ جب وہ تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیر پکڑاتے جاتے اور فرماتے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ
قربان.
اب یہ جملہ ہی میں کہتا ہوں بندہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جانا کہ نبی پاک میرے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. تو یہ وہ انداز ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ کنجوسی کے ساتھ حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ایسا نہیں دل کھول کر کریں اور لوگ اس سے اچھے کام پہ زیادہ لگ جاتے ہیں,
فوکس ہوتے ہیں.
جی اب ہم, آپ نے جب وہ اولین چیزوں کی آپ باتیں کر رہے تھے اور مسجد کی آپ نے بات کی, تو کہتے ہیں نا انسان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس پر رش کی کر سکتا ہے انسان. اب انویسٹمنٹ, بزنس مین مجھے سن رہے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں یار کہ اچھی جگہ انویسٹمنٹ بتاؤ جو لمبا چلے, زیادہ پروفٹ ہو, فائدہ زیادہ ہو. کیا انویسٹمنٹ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب مسجد نبوی شریف کی جگہ خریدی جا رہی تھی؟ اللہ اکبر, میں تو جب مسجد نبوی شریف جاتا ہوں اور جب یہ یاد آ جاتا ہے نا کہ یہ ساری دنیا کی نمازیں, یہ ساری دنیا کے سجدے, ہر وقت وہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے, ہر بندہ عبادت میں مصروف ہے, اور کیا کر رہا ہے مسجد نبوی شریف میں تو ایک تانتا بندہ ہوا ہے عبادت کا, مگر یہ کام اللہ نے کروایا کس سے؟ اچھا ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں مسجد بنانی تھی, تو ایک جگہ پسند کی گئی تو وہ یتیموں کی جگہ تھی. اچھا وہ یتیم تھے, نابالغ بھی تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تو کہا کہ حضور آپ اس کو تحفے میں لے لیں, ہم اس کا اجر اللہ سے لیں گے. فرمایا اس کی قیمت دینی چاہیے کیونکہ وہ نابالغ تھے. اب ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے انٹریکشن دیکھیں, کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ نبی پاک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال ایسے استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے ہیں. یہ کتنی کلوز
اور یہ جو
اپنائیت کی انتہا ہے نا, بلے کتنے بھی گہرے دوستوں یہ تیرا یہ میرا چلتا ہے, لیکن وہاں یہ حال تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال ایسے استعمال کرتے جیسے ان کا اپنا مال, اور ویسے ہی نبی پاک کا ہی سب کچھ ہے, لیکن وہاں حقیقتاً انہوں نے پروف کیا ہوا تھا. تو نبی پاک نے انہی کے مال سے وہ جگہ خریدی اور پھر اس کے بعد مسجد بنی. اور کیا انویسٹمنٹ ہے
اس میں عبدالحبیب بھی ماشاءاللہ, جہاں ہم فضائل کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر ایک اور پہلو بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکس کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں, ان کی شفقتیں, ان کی رحمتیں, ان کی محبتیں, ان کا سکھانا, ان کا علم دینا, ان کا رہنمائی کرنا, یہ تو تھا ہی بارش کی طرح, موسلادھار بارش کی طرح.
سبحان اللہ.
لیکن میرا بھی تو پیالہ ہونا, میں بھی تو کوشش کرنے والا ہوں, میں بھی تو آگے بڑھ کر وصول کرنے والا ہوں. اب یہ جتنی ان کی پرسنالٹی کی باتیں ہیں, صدیق اکبر سے کسی نے کسی جگہ پہ سوال ہوا کہ آپ کی تین خواہشیں کیا ہیں, اب یہ دیکھیں کہ ان کے دل کے اندر ان کا مقصد زندگی کیا ہے؟ یعنی میرے اور آپ سے کوئی پوچھے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اچھا وہاں پر نہ کوئی بناوٹ ہے نہ کوئی ایسا تصور ہے، وہاں پہ اخلاص ہی اخلاص ہے۔ تو کیا فرمایا کہ میری تین خواہشات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہا۔ اچھا صدیق کی دوسری خواہش، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یعنی کہ میرا جو بھی ضروریات سے اپنی ضروری اوقات ہیں میں نے جامع صرف کیا، اس کے بعد بس آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، آپ کے پاس بیٹھا رہوں، سیکھتا رہوں، زیارت کرتا رہوں۔ اور جو تیسری بات ہے، دیکھیں یہ دونوں، چلو ایک عشق و محبت کی بات ہے چہرہ انور کی زیارت، دوسرا علم حاصل کرنا اور ایک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، لیکن دیکھیے مال کا تیسرا تذکرہ کیا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنا مال آپ پر، اچھا علی کا یا رسول اللہ آپ پر میں قربان کرتا رہوں، آپ پر میں خرچ کرتا رہوں۔ تو جب ایک شخص کی زندگی کی ایسی خواہش ہے تو پھر اس کے لیے مواقع جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھ کر آتے ہیں۔
کیا بات ہے! یہاں ناظرین ایک بات جو اسد بھائی نے کہتے ہیں نا، وہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو جو موسٹ گولڈن ورڈز ملتے ہیں سیرت کو، اگر کوئی کہے کہ جناب چند لفظوں میں بیان کر دو، حالانکہ یقین کریں یہ 40 منٹ کا سلسلہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جلدی ختم ہو جائے گا اور کتنی باتیں رہ جائیں گی، لیکن یہ جو جملہ ہے نا، میں کہتا ہوں اگر اس کا ترجمہ نہ بھی کریں نا تو جو موتیوں کی طرح الفاظ ہیں نا، ہے کہ اب آپ سوچیں ناظرین، اگر میں آپ سے سوال کروں، جتنے مجھے ویورز دیکھ رہے ہیں، کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کیا ہیں؟ تو ہو سکتا ہے ٹاپ 3 میں کسی کی فلاں گاڑی لینی ہو، فلاں گھر لینا ہو، فلاں ملک دیکھنا ہو، اس طرح کی نارملی ہماری خواہش ہوتی ہیں، مگر ان کی ذرا خواہش دیکھیں، آئے ہائے! آپ سوچیں نا کہ حضور بس آپ کو دیتا، آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں اور اپنا مال آپ پر لٹاتا رہوں، اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں۔ اور اگر ان تینوں خواہشات کو کیسی دل سے نکلی تھی کہ کیسے پوری ہوئی، ایک تو نا کہ خواہشات دل میں ہی رہ جاتی ہیں، اللہ کریم نے اس عاشق اکبر کو یہ تینوں سعادتیں عطا فرمائیں کہ ان نظر الیک، آپ نبی پاک کا دیدار تو ظاہر ساتھ ہی رہے کرتے رہے، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی پاک خطبہ ارشاد فرماتے تو تمام صحابہ سر جھکا کر نبی پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے، دیدار اس طرح ٹکٹکی باندھ کے نہیں کرتے تھے ادب کی وجہ سے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ وہ نبی پاک کا خطبے کے دوران بھی دیدار کرتے، وہ آقا کو دیکھ کر مسکراتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ اچھا یہ بھی دیدار ہوا، مگر علماء کہتے ہیں جو دیدار غار ثور میں ہوا،
اللہ،
تین دن اور تین راتیں، نو بڈی اوور دیئر، اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کس طرح دیدار ہوا ہوگا، بالخصوص جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی پاک نے آرام کیا۔ جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے تو سوچے کہ کتنا کلوز، آئے ہائے، دیدار ہوا ہوگا، پلکیں بھی دیکھیں، داڑھی کے ایک ایک بال کو کتنا کلوز دیکھا، کس طرح رخسار دیکھے ہوں گے۔ اور سبحان اللہ، بڑی پیاری بات اس کتاب میں میں نے پڑھی کہ جو عبادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں نبی پاک جب آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے کر رہے تھے، کائنات میں وہ عبادت اس وقت کوئی اور نہیں کر رہا۔
فاروق اعظم نے ایسی تو نہیں خواہش کا اظہار کیا تھا نا کہ اس رات
ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف
اور یہ مجھے مل جائے، تو کہنے والے فاروق اعظم، یعنی کہ رش کرنے والے بھی
کون ہیں؟
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جو خود قطعی جنتی ہیں، لیکن ایک پریفرنس کی بات ہوتی ہے اور ایک خواہش کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک نے آپ کو بڑا
اچھا میں کمپلیٹ کر لوں، وہ جلوس بینہ یدیک، پہلی ہو گئی دیدار والی،
ہاں جی،
آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے، آج روضہ رسول میں بھی حاضر ہیں، ادھر بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں لے کر تشریف لائے، اور صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو محشر والے دن بھی ہم اسی طرح آئیں گے، یعنی یہاں بھی ساتھ ہے اور وہاں بھی ساتھ ہوگا۔ اور جو تیسری خواہش تھی کہ اپنا مال خرچ کرتا رہوں، تو وہ ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار آپ نے اپنا مال نبی پاک پر خرچ کیا، بلکہ پورا پورا مال خرچ کیا۔ اور سبحان اللہ، جس کی مثالیں آج ہم دیا کرتے ہیں، غزوہ تبوک کو کون بھول سکتا ہے جب حضرت عمر فاروق آدھا مال لائے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے، اور نبی پاک نے جب ارشاد فرمایا تھا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا تھا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد اس واقعے کا جو اگلا حصہ کتابوں میں لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مال خرچ کیا تھا کہ آپ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں جو بٹن تھے وہ بھی راہ خدا میں دے دیے، اس کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا اس لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے دریافت کیا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے، تو آپ نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ایسی سخاوت کی ہے، اپنے ایک لباس کے بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے ہیں، اللہ کریم کو صدیق اکبر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، صرف میں نے نہیں آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے آج ایسا لباس پہنا ہے۔ حضور اللہ کا سلام صدیق اکبر کو دیجئے اور پوچھئے کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو؟ ناظرین ذرا سوچئے شان صدیق اکبر کیا ہے کہ رب کا سلام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو بکر بتاؤ رب کی طرف سے سوال ہے کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ وہ لوگ جو تھوڑے سے نقصان پر، وہ لوگ جو تھوڑی سی کمی پر رب سے ناراض ہو جاتے ہیں، شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں، ذرا سوچئے ایمٹی ہینڈڈ تھے، خالی ہاتھ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ گھر کا آپ نے راہ خدا میں دے دیا ہے اور اس کیفیت میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے اے ابو بکر تم اللہ سے راضی ہو؟ اور وہاں آپ زار و قطار رونے لگے اور کہتے ہیں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، یقیناً میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو ناظرین وہ تینوں خواہشات جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات تھیں کیسی پوری ہوئیں کہ آج ان کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ
جی ماشاءاللہ۔ اچھا ایک تو یہ پہلو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں رہتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ رہا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال ظاہری کے بعد جس طرح سے امت کو سنبھالا دیا، اور آپ کی کیا شان ہے، کیا پرسنالٹی، یعنی کئی مواقع پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات ظاہری میں بھی ایسے آئے کہ جب دیگر صحابہ کرام کسی معاملے پر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اس وقت جو اطمینان قلب صدیق اکبر کا تھا وہ بھی دیگر صحابہ سے بڑھ کر تھا، خاص طور پر صلح حدیبیہ کا جو وہ واقعہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بالکل شاکڈ ہو گئے تھے کہ یہ کیا۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیارے آقا نے جو جوابات ارشاد فرمائے اور اس فیصلے اور اس صلح کی جو حکمتیں بیان فرمائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، اب یہ ہو گیا پیارے آقا نے حکم فرما دیا کہ بھائی واپسی جانا ہے، سارا اعلان ہو گیا کہ بھائی یوں یوں کر لو، احرام کھول لو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر کے پاس آئے تو وہی سوالات کیے جو پیارے آقا کی بارگاہ میں کیے۔ ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کے وہ جو جوابات تھے وہ سنے نہیں تھے، لیکن ایک انٹریکشن دیکھیں، ایک مزاج شناسی دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جوابات ارشاد فرمائے فاروق اعظم کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جوابات ارشاد فرمائے،
یہ حکمت ہے۔
ہاں جی، اور اس واقعے کو دیکھ کر، ان جوابات کو سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اطمینان ہوا، اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے اس دن کے اس عمل پر جو ہے نا بڑا زندگی بھر جو ہے وہ افسوس رہتا ہے، یعنی کہ میں وہ نہ کر سکا گویا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطمینان تھا۔
اچھا اسد بھائی، یہاں آپ جب یہ واقعہ بتا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بتا رہے تھے، یہ واقعہ ہمیں کس نے بتایا؟ جی حضرت عمر نے بتایا ہوگا
بے شک،
ٹھیک ہے نا، راوی تو اس کی حضرت عمر ہی ہوں گے،
میں یوں گیا۔
تو یہ ان کی کتنی بڑی شان،
سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ایک
آپ یہ سوچیے اگر اس کی ذرا ایک باریکی میں جاتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے جس کو کچھ کنفیوژن تھی اور اس کو دوسرے نے دور کر دیا،
کلیئرٹی ہو گئی،
لیکن اس نے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے مجھے کلیئر کیا اور ان کے نبی پاک سے تعلق کیسے ہیں۔ اس سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، دیکھیے حضرت عمر کا درجہ بھی تو اس زمانے میں بھی ون آف دا ٹاپ تھے نا، یعنی اللہ معاف کرے آج کل تو جناب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو آپس کی ایک دوسرے کی لیگ پلنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ آگے کیسے چلا گیا، یہ پیچھے کیسے چلا گیا، یہ نیچے آ جا تو میں اوپر چلا جاؤں، میں کیسے بتا دوں کہ یار اس نے میری ٹریننگ کی ہے۔ لوگ یہ بھی نہیں بتا رہے ہوتے کسی کی، میرے ساتھ کسی نے بھلا کیا اور میں اس کے سیکنڈ تھرڈ پہ ہوں، اگر میں لوگوں کو یہ بتانے لگ جاؤں کہ میں اس سے سیکھ کے سیکنڈ پہ آیا ہوں تو پھر تو فرسٹ والا فرسٹ ٹھیک تھا، تمہیں تو سیکنڈ ہی رہنا چاہیے۔ مگر وہ کیسا کلاس والا ماحول تھا، کیسی للہیت تھی،
وسعت قلبی،
کیا وسعت قلبی تھی کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا بعین ہی حضرت ابوبکر صدیق سے سنا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا فراست اور کیا ان کا نبی پاک کے ساتھ ذہنی،
سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے میں بھی اپنے کولیز کہیں، صحابہ کہیں، ساتھی کہیں، دوست تھے نا آپس میں، ان کے ساتھ ان کا معاملہ اور ان کی پرسنالٹی کا نمایاں ہونا، اور صحابہ کرام کس طرح کے اقوال ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں آپ کے بعد اپنے درمیان جس کو سب سے بڑا سمجھتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہی تھی۔ اور پھر جب امت پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا آزمائش والا لمحہ کہ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے, تو مطلب اس کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا کہ اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا اور اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن اس وقت بھی امت کی جس نے سہارا دیا اور امت کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک طرح سے لیڈرشپ فراہم کی, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. تین روایتیں ہیں جسے آپ کی خلافت یعنی کہ اولین خلیفہ ہونا اور آپ کا مقام و مرتبہ نمایاں ہونا بہت واضح ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی قبیلے کی صلحوں کے لیے باہر تشریف لے گئے, تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا اور اس روایت کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور اقامت کہی. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائے تھے, تو صحابہ کرام نے صدیق اکبر سے عرض کی کہ آپ ہماری امامت فرمائیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ گئے. ہوا یہ کہ اسی دوران میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے, تو جب آپ آئے تو آپ نے عاجزی کرتے ہوئے آپ صف میں شامل ہو گئے. صدیق اکبر کو پیچھے آنے کا نہیں فرمایا, لیکن صحابہ کرام نے دیکھ لیا تھا تو انہوں نے تصفیق کی, یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر سامنے والے کو امام کو جو ہے نا وہ ریئلائز کروانا کہ سم تھنگ از ہیپننگ. تو آپ بہت زیادہ نماز کے اندر محو تھے, آپ کی توجہ نہ گئی, پھر تصفیق دوبارہ کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو نماز میں ہی پیچھے ہٹنے لگے, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ کنٹینیو رکھیں, لیکن آپ پیچھے ہٹے. پیارے آقا نے نماز پڑھائی, نماز مکمل ہوئی اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر, جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کنٹینیو کریں امامت کو تو ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ آپ کی موجودگی میں امامت کے مصلے پر جو ہے وہ کھڑا رہ سکے. بہرحال اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نماز کی تکمیل کے بعد تشریف لائے اور جب آپ کو بتایا گیا کہ ابو بکر نے نماز پڑھائی تو آپ نے خوشی کا وہاں پر اظہار فرمایا. دوسری ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ جب آخری ایام کے اندر بیماری کی حاضری تھی اور نکاحت تھی جسمانی طور پر, تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے, تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ نماز کے لیے تشریف لائیے, تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو, مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. مختلف الفاظ ہیں, کچھ روایتوں میں یہ الفاظ ہیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ ابو بکر جو ہے نا بڑے رقیق القلب ہیں, اے میرے آقا جب وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلے پہ کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہیں رہا جائے گا, ان کی کیفیت جو ہے وہ عجیب ہو جائے گی. تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ نماز پڑھیں, لیکن پیارے آقا نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو, پھر تیسری مرتبہ بھی کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں. تو یہ دو تین روایتیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا خلیفہ ہونا اور امام ہونا تمام صحابہ کرام کا, اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام نے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس پر تو اجماع ہو گیا صحابہ کا کہ یہی ہمارے امام ہیں, یہی خلیفہ اول ہیں, یہی ہمارے بڑے ہیں, اور پھر جب تک آپ حیات رہے جاری حیات کے ساتھ تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہی سارے معاملات کیے.
اس واقعے سے بھی اسد بھائی جو مشکل وقت میں کھڑا رہنا, مشکل وقت میں لوگوں کو مجتمع رکھنا, لوگوں کی ٹینشن دور کرنا, یعنی کیا لیڈرشپ کی صلاحیت ملتی ہے. اچھا یہاں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اچھے وقتوں کے تو ساتھی ہوتے ہیں مگر مشکل وقت میں ہاتھ چھڑا کے چلے جاتے ہیں. تو بندہ تو وہی ہے نا جو مشکل وقت میں کھڑا ہو جائے اور پھر سامنا کرے صبر کے ساتھ. اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ہائپر ہو جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اگر آپ تدبر کے ساتھ اور اس کو غور و فکر کے ساتھ اور پھر حوصلے کے ساتھ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم پھر رحمت فرماتا ہے اور مشکل بھی دور ہو جاتی ہے.
ماشاء اللہ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے, ہمارے پاس وقت کم ہے, آپ نے تدبر کی اور فہم کی اور جو فراست کی بات کی, یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ کس موقع پر حالات کیا تھے اور ان میں سب سے پہلا جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے اور جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کے دو فتنے سب سے پہلے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اٹھے, یہ دو فتنے اور لشکر اسامہ کا بھیجنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین آپ کے اتنے بڑے ڈیسیژنس تھے کہ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پولیٹیکلی سینس رکھتے ہیں یا لیڈرشپ کو یا ایڈمنسٹریشن کو سمجھتے ہیں، وہ اگر اس کو پڑھیں تو ان کے لیے بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے کہ ان حالات کے اندر کسی کا اتنا دور اندیش ہونا اور اتنا زبردست فیصلہ کرنا، یہ اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اور ان فیصلوں کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کو اکنالج کیا کہ اس وقت آپ ہی کی ذات تھی،
آپ
یہ مشکل فیصلے کر کے چلے گئے.
یہ فراست کی جو آپ نے بات کی نا، ایک آخری سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، ایک کمال کی روایت ہے، یہ مشہور صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں تین ایسی ہستیاں گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر پہنچی ہوئی تھی، جن میں سے ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ کی فراست نے حضرت عمر فاروق کے کمالات کو دیکھ لیا، آپ نے سیدنا عمر فاروق کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب فرمایا، جس کو تمام دنیا کے تاریخ لکھنے والوں نے بہترین فیصلہ قرار دیا.
سبحان
اللہ، کیسا خلیفہ آپ نے چنا. اور سبحان اللہ، اچھا فراست یا ذہانت کہہ لیں یا یوں کہیے کہ اچھے فیصلے کرنا، انسان کیسے اس میں انکریز کر سکتا ہے، اپنی اس کوالٹی کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟
جی ماشاء اللہ، بہت بنیادی بات ہے اور اس کو بالکل ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دو تین چیزیں ہم یہاں پر بیان کر لیتے ہیں. سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے. کوئی جاہل آدمی بہت دور اندیش ہو جائے، بغیر علم کے بندہ اچھے فیصلے کرنے والا ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے. تو جس بھی فیلڈ کے اندر ہم ہیں، اس فیلڈ کے بارے میں اچھی معلومات کا ہونا، نالج کا ہونا، علم کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے. دوسرا، یہ بھی ایک ہمارا آرگن ہے، دماغ ہے ہمارا، جس طرح بقیہ جسم کے حصے ہیں تو یہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے. اس کی مثال دی جاتی ہے، مثال کے طور پر جو شخص اپنے بازو کو حرکت دیتا رہے اور صحیح طور پر اس کی صحیح ایکسرسائز کرتا رہے تو بازو مضبوط ہو جائے گا. ایسے ہی اگر ہم اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھ کر اچھی چیزوں کے اندر مصروف رکھیں اور اس کا استعمال اچھے انداز پر، پازیٹیو انداز پر کرتے رہیں، تو یہ ہماری اس چیزوں کو مزید سٹرونگ کرتا ہے. اور جس طرح انسان دیگر چیزوں کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی آگے بڑھتا ہے. پھر فراست جو ہے وہ اچھی صحبت سے اور دور اندیش لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بڑھتی ہے. اب انسان پر اس کی پرسنالٹی کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہم ذات لیں، تو ان کی فراست کیوں نہ بڑھتی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا حاضر رہنا کیسے لوگوں کے ساتھ تھا. تو اگر ہم بھی دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں چاہتے ہیں، مفتیان کرام کے ساتھ آپ کا بھی وہ وقت گزرتا ہے، ہمیں بھی سعادت ملتی ہے. امیر علیہ سنت ایک جملہ کئی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتی بہت ذہین ہوتا ہے. کیوں؟ سب سے بنیادی چیز تو اس کا علم ہے، اور دوسری بات اس کے سرکل کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سارے اہل علم ہیں. اس کا رات دن اٹھنا بیٹھنا، ڈسکشن کرنا چیزوں کے ساتھ ہے اور اس کے اندر. تو اگر اچھی صحبت ہو اور پازیٹیویٹی ہو دماغ کے اندر اور صحیح استعمال ہو، تو ہم اپنے اس آرگن کو، اس کی اس صلاحیت کو بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھا سکتے ہیں.
ماشاءاللہ. ناظرین، ویسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پرسنالٹی وہ ہے کہ ایک نہیں، اگر ہم پہلی محرم سے 10 محرم تک انہی کی سیرت پر بیان کریں تو بھی بات پوری نہیں ہوگی. اللہ کریم ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور عظیم ہستی کے ساتھ، ان کے ذکر خیر کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.